ناظرین السلام علیکم، پروگرام مثالی معاشرے میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اس پروگرام میں ان موضوعات پر اور ان اچھائیوں اور اچھے کاموں پر بحث کرتے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی معاشرے کو مثالی بنایا جا سکتا ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سماج کے ہر فرد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی محروموں کے ساتھ نیکی کرنا. اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن شروع کرتے ہیں ایک حدیث سے.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز تم خود نہیں کھاتے ہو وہ مسکینوں کو نہ دو.
جی ہاں ناظرین، ہماری گفتگو کا موضوع ہے محروموں کے ساتھ نیکی، اور اس سلسلے میں آپ نے حدیث ملاحظہ فرمائی. ہم اس حدیث کے ذیل میں اور دیگر احادیث کے ذیل میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اور اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں مولانا ولی الحسن صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کا خیر مقدم ہے جناب، تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں بہت بہت.
ابھی آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور حاضر ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو.
جی جناب، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، میں نے عرض کیا کہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے محرومین کے ساتھ نیکی. تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محرومین یا محروم دین یا ہماری نظر میں کسے کہا جاتا ہے؟ ہم کسے محروم سمجھیں گے؟ کون لوگ ہیں سماج کے محرومین جن کے ساتھ نیکی کرنے کی بات ہو رہی ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على اهلها. ناظرین اکرام، اس میں محرومین کی لفظ جو ہے وہ بڑے ہی وسیع مفہوم کی حامل ہے، اور اس میں معاشرے کے وہ تمام غریب و نادار طبقے جو سیاسی یا معاشرتی سہولتوں اور آسائشوں سے محروم ہیں شامل ہیں. ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے لیے لازم امور سے جو لوگ محروم ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں. اپنے حقوق سے محروم افراد بھی سماج میں یا ملک اور معاشرے میں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تعلیم و تربیت سے محروم افراد بھی محرومین میں شامل ہیں. اقتصادی لوازمات جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں ان سے جو لوگ محروم ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اور جہاں تک لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اہل لغت نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے محروم کا، وہ بد نصیب یا بے نصیب یا ناکام. ہاں
اسی بے نصیب افراد، محروم افراد کا مطلب حصہ ہوتا ہے جی،
ناکام افراد جو زندگی میں ناکام ہیں یا نا امید اور مایوسی کا شکار ہیں یا نامراد ہیں. اپنی زندگی کے جو ہونی چاہیے ان سے بے بہرا ہیں یا جن کا حق مار لیا گیا ہے قوم کے ذریعے سے، سماج کے ذریعے سے، ملک اور حکومت کے ذریعے سے. یہ تمام افراد جو یعنی انسان کو جو ضرورت ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، وہ سب محرومین میں شامل ہوتے ہیں.
تو
اب ان کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
نیکی
کیسے کی جائے، کیا ہونی چاہیے. میں اس سلسلے میں تھوڑا سی اور وضاحت کے لیے محرومین کے سلسلے میں اتنا عرض کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان محروم تمنا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اس کی آرزویں اور اس کی خواہشیں جو ہیں وہ بھی محرومی کا شکار ہے، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو پاتی. یا محروم الارث، بہت سے لوگ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو محجوب یا محروم قرار دیتے ہیں. یا اسی طریقے سے لوگ محرومی تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں، شعرا نے اس کو مختلف انداز سے نظم بھی کیا ہے. فانی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات انہوں نے محرومی کی تعریف کے سلسلے میں اسے ایک بڑا اچھا مطلب نکالا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری حیات ہے محروم مدعائے حیات, میری حیات ہے محروم مدعائے حیات, وہ رہ گزر ہوں جسے کوئی نقش پا نہ ملا. یعنی وہ چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں, مدعائے حیات ہیں, میں اس حیات سے محروم ہوں. اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی سرزمین سے میرا میں تعلق رکھتا ہوں, میں ایسی زمین ہوں, ایسا
راستہ ہوں
کہ جس کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں. یعنی میری کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے, میری کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے, میری طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, مجھ کو طے کرنے والا نہیں ہے کہ جو مجھے طے کرے اور مجھے آگے بڑھائے. یعنی یہ ایک محرومی کا یا اسی طریقے سے محشر لکھنوی نے کہا کہ آپ کی امداد سے محروم گر رہتے خلیل آتش نمرود میں ہوتا نہ سامان بہار. تو اب ظاہر ہے کہ الہی امداد سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ محرومی کو اس میں شامل کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے بہت سے لوگ اپنے کمال سے, اپنے کاموں کے ذریعے سے, اپنے برے کاموں سے اللہ کی رحمت کو کھو دیتے ہیں. تو الہی رحمت سے محروم ہو جانا وہ بھی ایک محرومی ہے. اسی لیے کہا کہ اگر خلیل جو ہے وہ الہی رحمت سے محروم ہوتے تو پھر وہ جو نمرود نے ان کے لیے آگ تیار کی تھی وہ گلزار میں تبدیل نہ ہوتی. گلزار میں اس کا تبدیل ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور ان کی الہی نظر لطف سے محروم نہیں تھے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس طریقے سے مختلف موضوعات ہیں جو اس کے معنی ہیں اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے.
تو ان کے ساتھ نیکی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ محرومین کی بہت ساری قسمیں ہیں, تو ظاہر بات ہے ہم جہاں تک ہو سکے گا ایک ایک کر کے مختلف قسموں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو یقیناً اسلام میں محرومین کے ساتھ نیکی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, تو کس طرح سے آدمی نیکی کر سکتا ہے محرومین سے؟
دیکھیے محرومین کی جب وضاحت ہوگی تو اب اس کو آپ دیکھیں تو کہاں معاشرے میں آپ تلاش کریں گے, کس کس سطح کے اوپر آپ کو, آپ کو خاندان کی سطح پر بھی محرومین ملیں گے, آپ کو پڑوسیوں کی سطح پر بھی محرومین ملیں گے, آپ کو شہر اور دیہات کی سطح کے اوپر جب آدمی دیکھے گا تو اس میں بھی محرومین نظر آتے ہیں, صوبائی سطح پر یا ملکی سطح پر بھی محرومین ملیں گے. اور اس کا دائرہ اور بڑھتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے کہ قومی سطح پر, یعنی مسلمان پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اپنے قومی سطح کے اوپر محرومین کو دیکھیں, یا اسی طریقے سے دوسرے مذاہب والے اپنے قومی سطح کے اوپر دیکھیں. اس کے بعد پھر ایک وہ سطح آتی ہے کہ جہاں مذہب, ملت, یہ ساری چیزیں بھی الگ ہٹ جاتی ہیں, بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر تمام انسانی بنیادوں کے اوپر لوگ نگاہ ڈالتے ہیں. تو اب یہاں دائرہ جو ہے محروموں کا بڑھتا چلا جاتا ہے, خاندان سے لے کر کے بین الاقوامی سطح تک اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. اب آپ
نیکی کی نوعیت بھی ظاہر بات بدلتی جاتی ہے,
نیکی کی نوعیت بھی اسی اعتبار سے جیسا جیسے لوگ ہوں گے اسی اعتبار سے کہا جائے گا. اب ایک شخص جو ہے وہ غریب, اپنے گھر کے اندر غریب ہے, بوڑھے ماں باپ ہیں, یعنی اب اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہو. ایک آدمی محرومی کا شکار ہے, اپنے بڑھاپے کی وجہ سے محرومی کا شکار ہے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا, ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں, اب وہ محتاج ہے بچوں کے, تو اب ان کے ساتھ لذر التفات, یہ بھی محروم کے ساتھ حسن سلوک ہے, یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں, اپنی بہنیں ہیں, غیر شادی شدہ بہنیں ہیں, یا بیوہ بہنیں ہیں, بھاوج ہیں, یا عزیز و اقارب کی ایسی ضرورت مند وہ محروم مین میں آتی ہیں کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے, تو اپنے سرپرستوں سے محروم ہو جانے کی بنا پر ہوتے ہیں, یا غریب و محتاج افراد جو پڑوس میں ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, ان کی ساتھ ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے, ان کے ساتھ طریقہ کیا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ ہمارے نہیں محروم نہیں, مالی اعتبار سے کمزور نہیں, لیکن بیمار ہو گئے ہیں, صحت, تو صحت سے محرومی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے سیاسی اقتدار سے محرومی, پسماندگی کا شکار ہے قوم, یا اسی طریقے سے اقتصادی اعتبار سے پسماندگی کا شکار ہے. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں نا ملکی سطح کے اوپر, اب آپ آئیں تو اس کو جیسے فلسطین کے محرومین ہیں, افغانستان کے محرومین ہیں, پاکستان میں جو صورتحال ہے, یہ مختلف سیاسی اعتبار سے بین الاقوامی سطح پر محرومی کا بہت سے لوگ شکار ہیں, یا اور آگے بڑھیے تو بین الاقوامی سطح پر افریقی ممالک کے لوگ ہیں کہ جو بھوک مری کا شکار ہے, بہت بڑی وہ محرومی کا شکار ہے. تو ہر ایک سطح کے اوپر آپ مختلف انداز سے ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں. اب یہ انفرادی سطح پر بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہو سکتی ہے. اس کا ایک اور دائرہ آپ بنائیں تو یوں بن سکتا ہے کہ براہ راست امداد کی ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کی براہ راست مدد کریں, ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں. اور ایک ہوتی ہے بالواسطہ ہماری خدمات جو ہیں. جب آپ براہ راست پہ آئیں گے تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ کسی کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کریں, خیر و خیرات اپنے مال کے ذریعے مدد کریں, لباس کے ذریعے مدد کریں, آپ کھانے پینے کی چیزوں سے کسی کی مدد کریں. اور بالواسطہ طور پر بھی مدد ہوتی ہے. بالواسطہ طور پر مدد ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ معاشرے میں لوگ تعلیم سے محروم ہیں, اسکول بنوا دیں. معاشرے میں آپ کو صحت سے لوگ محروم ہیں, اسپتال کی ضرورت ہے, اسپتال بنوائیں. یہ بھی محروموں کی ساتھ حسن سلوک ہے. آپ ان کے لیے آپ کو اللہ نے دولت دی ہے, ثروت دی ہے, آپ کچھ حکومتی سطح پر بھی انفرادی سطح پر بھی آپ محروموں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کارخانے بنوائیں
جس میں روزگار کے مواقع فراہم
ہوں. اس لیے کہ عام طور پر جو آپ دیکھیں گے تو انفرادی سطح کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ صاحب لوگ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں.
جی, تو ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین, اس موضوع پر ہم گفتگو مزید کریں گے, لیکن ٹیلی فونی رابطہ ہم سے ہوا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ کون ہے. جی, ہلو, میرے خیال سے رابطہ یا تو,
السلام علیکم.
جی 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 جناب جی,
ہلو.
ہاں ہلو جی, ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں.
آواز برابر نہیں آ رہی آپ کی.
آپ کی آواز بالکل صاف ہمیں سنائی دے رہی ہے جناب. آپ اپنا تعارف کروائیں اور سوال پوچھ لیں.
جی, ہم جاوید اختر صدیقی صاحب. جی, یہ ہمارے آبا اجداد الہ آباد یو پی کے رہنے والے تھے.
جی جی,
1977 سے بامبے میں آ گئے, اس کے بعد 15 سال ہو گئے سعودی عرب ریاض کے اندر رہتے ہوئے.
جی جی جی,
تو آپ کے پروگرام وغیرہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے.
شکریہ جناب.
جی, تو آپ کا جو یہ آپ کے جو یہ نوجوان نسل کے بارے میں ہے,
جی,
یہ مظلومین طبقہ کے بارے میں ہے,
محرومین,
تو ان کو کیسے, یعنی یہ ان کو کیسے اوپر لایا جائے, یا اپنے کھوئی ہوئی جو اپنی طاقت تھی, اپنی کھوئی ہوئی جو صحابہ کرام کے دور سے ہم لوگ کا اتنا بڑا دبدبہ رہا جو ہم لوگ حکومت کرنے کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے مسلمان عالم میں, تو اب ان کے جو ہے مسخ کیا جا رہا ہے کسی بہانے سے.
جی,
اس میں علماء کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے کہ علماء کرام سے عوام کا کیا تعلق ہے. ایک بزرگ کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے, علماء امت کے لیے حکیم حاذق ہیں, وہ جب حلال مال جمع کرنے لگتے ہیں تو عوام مشکوک مال کھانے لگتے ہیں.
جی جناب,
علماء جب مشکوک مال کھانے لگتے ہیں تو عوام حرام کھانے لگتے ہیں.
جی, ہم
علماء جب حرام مال کھانے لگتے ہیں تو عوام کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں.
جی صدیقی صاحب,
اس لیے علماء کو رہنمائی ملت کے منصب پر فائز فرمایا گیا ہے.
جی صدیقی صاحب,
تو علماء لوگ جو ہماری نوجوان نسل کے لیے رہبری کریں ہر زاویے سے, ان کی
جی جی
سرپرستی فرمائیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا سوال ہم پوری طرح سے سمجھ گئے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ جواب دینے کی. بہت بہت شکریہ رابطے کے لیے. جی جناب,
جناب جاوید اختر صاحب,
طویل سا
ہاں طویل گفتگو تھی اور بڑے اچھے موضوع کی طرف انہوں نے متوجہ کیا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں علماء کی زندگی جو ہے وہ عوام کے لیے ایک نمونہ اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے.
سیاسی محرومی کی بات کی تھی جو آپ نے,
سیاسی محرومی کی طرف متوجہ کیا کہ آج کا جوان جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے, روزگار کے اعتبار سے بھی اور سیاسی دباؤ کے تحت بھی اور دائرے کے ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان خاص طور پر مسلمان معاشرے میں جو جوان ہے وہ اس محرومی سے باہر نکل سکے.
جی جی.
اور اس سلسلے میں یہ بتایا انہوں نے کہ علماء کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے رہنما بن سکتا ہے.
جی.
تو واقعیت یہی ہے, اور علماء عامل جو کہے جاتے ہیں جن کی,
بلکہ معاف کیجئے گا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں علماء کی بات نہیں ہے, بلکہ جو بھی رہبر رہنما جو ہوتا ہے, جو سماج کا جو رہنما
کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوانوں کی اس محرومی کو دیکھے کہ وہ کیسے دور کی جا سکتی ہے. لیکن اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو سربراہ اردہ افراد ہوتے ہیں قوم کے, چاہے وہ علماء ہوں, دانشور ہوں یا سیاستداں ہوں, ان سب کے فرائض ہیں کہ وہ ان کے لیے کام کریں اور ان کو اس محرومی سے نکالنے کی کوشش کریں. آج سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ محرومی سے نکلنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے کو جن مسائل میں ہم پیچھے ہیں ان کے برابر میں لے آئیں, یا بلکہ ان سے بالا تر بنیں, اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں کہ دوسرے ہماری طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھ سکیں.
جی.
یہ اسی وقت ہم اپنے آپ کو محرومیت سے نکال سکتے ہیں, اور اس کے لیے بنیادی طور پر ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے, ہمارے اندر علم ہونا چاہیے, ہمارے اندر صنعت اور حرفت کے مختلف میدانوں میں روزگار ہونا چاہیے, اقتصادی طور پر قوت ہونا چاہیے. تب یہ ہم کو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں علماء بھی رہنما بنیں گے اور دوسرے لوگ بھی رہنما بنیں گے کہ جو خود غلط کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کے لیے بھی آگے راستے بند ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو مثالی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ معاشرے میں رہنمائی کرتی ہیں. اس لیے ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے علماء کو بھی اور دوسرے تمام دانشوروں کو, دوسرے تمام سربراہ اردہ افراد کو, سیاسی میدان کے جو لوگ ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دامن کو پاکیزہ رکھیں اور معاشرے کے لیے مثالی حیثیت سے سامنے آئیں, خاص طور پر جوانوں کو جو ان کی محرومیاں ہیں دور کرنے کے لیے. اور اس سلسلے میں ایران کے اندر آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اب سیاسی گفتگو آ گئی ہے, لہذا میں عرض کروں کہ ایران میں جیسے ہمارے یہاں ایران میں کام ہوا ہے, سب سے بڑا کام اس وقت رہبر ملت نے جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو علمی اعتبار سے مضبوط کیا جائے.
جی جی.
آج علم اور صنعت جو اس وقت کی سب سے بڑی چیز ہے, اس کے اعتبار سے ہم اپنے کو قوی کریں گے اگر ہم علمی میدان میں مغرب کے محتاج رہیں گے, اگر ہم علمی میدان میں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہمیشہ وہ ہمارا استحصال کرتے رہیں گے. ہم کو استحصال نہ کر سکیں اس کے لیے علمی میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا, اور صنعت کے میدان میں, اقتصاد کے میدان میں ترقی کرنی ہوگی. ہم کو فوجی اعتبار سے بھی, ہم کو انفرادی حیثیت سے بھی, اجتماعی حیثیت سے, ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اوپر اٹھانا.
تو میرے خیال میں جواب مل گیا ہوگا صدیقی صاحب کو. ناظرین, اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن آئیے دیکھتے ہیں حسب معمول اس سلسلے میں کچھ دوسرے لوگوں کے کیا خیالات ہیں.
مثالی معاشرہ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس معاشرے کے محرومین کا احترام کیا جائے. اور محرومین سے مراد کیا ہے؟ محرومین سے مراد فقط وہ محرومین نہیں ہیں جو مالی حوالے سے محروم ہوتے ہیں, بلکہ محرومین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ مالی حوالے سے یا جسمانی حوالے سے معذور ہوتے ہیں, یا ایک معاشرے میں روحانی حوالے سے بھی ان کی معلومات کم ہوتی ہیں اور وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں روحانی حوالے سے, یہ سارے لوگ اس سے مراد ہیں. اور ان لوگوں کا احترام ایک معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتا ہے. چونکہ جس طرح ایک گھر میں اگر ایک انسان کسی حوالے سے معذور, معلول ہو, محروم ہو اور اس کا احترام نہ کیا جائے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا اس گھر کے ہر فرد کو فرد سمجھتا ہے, اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ میں اس کا احترام کروں, اس کو محبت دوں تاکہ یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تو ہمارے معاشرے میں جو محروم پائے جاتے ہیں ان کا احترام, ان سے محبت بھی ایک معاشرے کو مستحکم اور مضبوط معاشرہ بنا سکتی ہے. اور اس کی طرف توجہ کرنا معاشرے کے عمراء اور وہ لوگ جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. اور اس عمر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مالی حوالے سے اتنا مضبوط ہو کہ ان کا احترام بجا لا سکے، ان کی مالی حوالے سے کمک کر سکے، مدد کر سکے، نہیں، بلکہ ایک اچھا کال اور اچھی گفتگو ان کے ساتھ کرنا، یہ بھی ان کا احترام کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جس طرح معصوم بھی فرماتے ہیں کہ اچھا کال صدقہ سے بہتر ہے، یعنی اگر آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ صدقے سے بھی بہتر ہے۔ لہذا محرومین کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، محبت سے پیش آنا، یہ ان کا احترام ہے، اور اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے وہ محروم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو معاشرے میں مضبوط کرنے کا، اس ذریعے سے وہ معاشرے میں مضبوط ہو جاتا ہے اور مستحکم ہو جاتا ہے۔
جی ہاں ناظرین، محرومین کے ساتھ نیکی سلسلے میں آپ نے کچھ خیالات ملاحظہ فرمایا، اور پھر ہم واپس لوٹتے ہیں اپنے مہمان مولانا ولی الحسن صاحب کی گفتگو کی طرف۔ تو جناب، ٹیلی فونی جو سوال تھا اس سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے محرومین کے ساتھ نیکی، تو آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ محرومین سے مراد کون لوگ ہے اور کن لوگوں کو محرومین کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ محرومین کے ساتھ نیکی، اچھا سلوک، اس کی کچھ وضاحت کریں گے کہ اچھا سلوک کیسا ہو، نیکی کیسی ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو مثالیہ ہے ہمارے سامنے، ہم مثالی معاشرہ ہے ہمارے پروگرام کا نام، تو ظاہر سی بات ہے جو انسانی کام اور ہمارے جو اعمال ہیں اس کے لیے مثالیہ اور نمونۂ عمل تو ائمہ علیہ السلام ہیں، تو اس سلسلے میں ان کی سیرت کیا رہی ہے؟
اس سلسلے میں دیکھیں، میں ایک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہت ہی مشہور و بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں لا تطعم المساکین مما لا تاکلوا۔ ایک عام طور پر چیز ہوتی یہ ہے کہ بھائی اپنے گھر کے اندر جو بچا کھچا ہے وہ غریبوں کو دے دو، محتاجوں کو دے دو، جو ہم خود لباس نہیں پہن سکتے، جو کپڑا نہیں پہن سکتے وہ کسی ضرورت مند کو دے دو۔ ہمارے یہاں جو چیزیں فضول ہیں ہمارے گھر کو چھکے ہوئے ہیں اور اب گھر کو صفائی کرنا ہے، تو اب وہ چیزیں جو ہیں اٹھا کر کے غریبوں محتاجوں کو دے دو، تو یہ چیز نہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو وہ کھانا نہ دو جو تم خود نہیں کھا سکتے۔
جی،
یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ چیز جو خود اپنے لیے، اور اس کے لیے کلی طور پر حضرت علی کا ایک بڑا اچھا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ تم دوسروں کے لیے کبھی وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ تو کلی طور پر آپ ہر چیز، ہر وہ چیز جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تم دوسروں کو کچھ دیتے وقت جو تمہاری سب سے محبوب شے ہو وہ دو،
سب سے زیادہ پسندیدہ
شے جو ہو وہ تمہیں دو۔ اور اس سلسلے میں آپ نے سیرت میں بھی ملاحظہ فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بیاہ کر کے جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بیٹی حضرت علی کے گھر گئیں، اور پہلی شب تھی کہ ایک مسکین نے آ کر کے یہ کہا کہ میں لباس ہم کو نہیں ہے، ہم کو لباس دے دیجئے، تو آپ نے اپنا وہ لباس جو آپ کی شادی کا لباس تھا
جی،
وہ لباس آپ نے اٹھا کر کے دے دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن صبح کو جب آئے تو جناب فاطمہ کو دیکھا، وہی پرانا لباس جو پہلے گھر میں پہنتی تھی وہ پہنے ہوئی تھی، تو ہم نے کہا ہے یہ کیا، آج تمہاری پہلا دن ہے شادی کا اور تم نے اس طریقے سے وہ لباس پہن رکھا ہے کہ جو میرے گھر میں پہنا کرتی، تو عروسی اور شادی والا لباس کہاں گیا؟ تو آپ نے کہا وہ اس میں شب میں ایک فقیر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا مجھے لباس کی ضرورت ہے، لہذا میں نے وہ لباس دے دیا۔ آپ نے کہا کہ ارے تو وہ لباس دے دیتی جو پہلے کا تھا، یہ تو شادی والا لباس نہ دیتی، اور تم نے یہ سو نہیں سوچا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارے لیے اور نیا لباس میں تمہیں آج دیکھنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جانتی تھی کہ ابو الحسن کو بھی یہی پسند ہوگا کہ وہ میں نیا لباس اس کو دے دوں تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، اور میں تو پرانا لباس ہی پہن لوں گی، اور علی کی پسند مجھے معلوم ہے لہٰذا میں نے ایسا کیا. تو جناب معصوم عالم کی اس حالت کو دیکھ کر کے, اس اشار کو دیکھ کر کے پیغمبر اسلام نے دعا دی اور فرمایا کہ خدا تم کو آخرت میں اچھے اچھے لباس اور اچھے گھر سے اور جنت سے تم کو سرفراز فرمائے اور تم کو وہ سب کچھ عطا کرے جو خاصان خدا کا حق ہے. تو اب آپ ملاحظہ فرمائے کہ یہ طریقہ تھا, اور یہ آپ نے یہی نہیں کہ صرف اپنا لباس اٹھا کر کے دے دیا, آپ نے وہ واقعہ سورہ دہر کے ذیل میں سنا ہوگا کہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بچے مریض ہو گئے تھے, تو کس طریقے سے حسن حسین کے مریض ہونے کے بعد آپ نے 3 روزے کی نیت کی اور جب اچھے ہو گئے اور ان کے لیے کھانا جو تیار ہوتا رہا افطار کے طور پر جو غذا آمادہ ہوتی تھی وہ جب دروازے پر مسکین آ گیا ایک دن اس کو اٹھا کر کے دے دیا, اسیر آ گیا تو اس کو دے دیا, اور اس طریقے سے اپنے گھر سے 3-9 دن تک جب اپنا آگے کا افطار دے دیا تو خدا نے سورہ دہر کی شکل میں. تو یہ حسن سلوک غریبوں, یعنی جو چیز خود پسند کرتے ہو, جو تمہارے اپنے کھانے کے لیے ہے تم نے رکھی ہے, جو تمہارے لیے مرغوب ہے وہ دوسروں کو دو, یہ بہت بڑی تعلیم ہے اسلام کی جس کو ہم سب کو تایا.
جی حضور اگر اجازت دیں تو ایک ٹیلی فونی رابطہ اور. تو ناظرین ہماری گفتگو کے لیے ابھی کچھ 4-5 منٹ کا وقت ہے, تو چلیں ایک فون سنتے ہیں. جی جناب.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کون ولی بھائی بول رہے ہیں؟
یا میں ولی الحسن بول رہا ہوں
اور میں قمر عباس ہوں. آپ اپنا تعارف کروائیں جناب.
میں سید محمد علی رضوی میسور سے بول رہا ہوں.
سید محمد علی رضوی. جی جناب
محمد علی صاحب فرمائیں.
جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سہم سعدات علیہ السلام کو کیا غریب و غربا میں بغیر عالم وقت کی اجازت کے دیا جا سکتا ہے؟
جی بہت بہت شکریہ جناب آپ کا رابطے کے لیے, اور آپ کا سوال مولانا ولی الحسن صاحب نے سنا ہے اور یہ جواب دیں گے.
جی ہاں یہ شرعی طور پر جو رقومات ہوتی ہیں جو یعنی زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں جو ہے اس کے لیے تو کوئی اجازت کی شرط نہیں ہے, البتہ خمس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر شرعی رقم خمس کی ہے تو اس کے لیے اپنے مرجع سے یا آپ جس کے مقلد ہیں, آپ کا جو مقلد ہے آپ اس سے اجازت حاصل کریں, اس کے بعد اس پیسے کو دوسروں میں دیں. سعدات کی رقم کے سلسلے میں جو سہم سعدات ہے اس سے البتہ آپ اگر جانتے ہیں کہ کچھ سید حضرات ضرورت مند ہیں اور محتاج ہیں اور محروم ہیں تو آپ اس میں دے سکتے ہیں, لیکن سہم امام بغیر اپنے مرجع وقت
سوال اور سہم سعدات کے بارے میں تھا. جی
اس کے اجازت کے بغیر نہیں صرف کیا جا سکتا. سہم سعدات سے آپ حسب اجازت دے سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو حسب ضرورت بھی آپ دے سکتے ہیں, اور اس لیکن کے لیے اجازت بہت زیادہ لازم نہیں ہے.
لیکن یہاں پر
بہتر یہی ہے کہ مراجع سے اجازت لے لیا جائے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ بغیر اجازت کے دینا پسند نہیں کرتے تھے اور ان کا فتویٰ یہی تھا کہ اجازت کے ساتھ ہی دیا جائے.
جی تو میں یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ ناظرین جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام ہے اور اس کا نام بھی ہے مثالی معاشرہ, اور اس میں ہم سماجی نیکیوں اور خوبیوں پر تبصرہ کرتے ہیں اور اس پر بحث و گفتگو کرتے ہیں. تو جہاں تک ہم جو توقع ہے ہماری اپنے ناظرین سے وہ یہی ہے کہ جب ہم سے سوال کریں تو سماجی اور جو ہماری گفتگو ہو رہی ہو اسی کے ذیل میں سوال کریں, جو شرعی یا فقہی مسائل ہیں وہ یقیناً پوچھنا بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ضروری ہے, لیکن دعا کریں کہ ہم اس کے لیے کوئی ایک الگ سے پروگرام شروع کریں. جی حضور تو بس تھوڑا ہی سا وقت ہمارے پاس بچا ہے, تو آپ جو گفتگو فرما رہے تھے سیرت ائمہ پر محرومین کے ساتھ نہیں کی, تو اگر مختصر طور پر کچھ
اس سلسلے میں چیزیں رہ گئی ہوں تو پر جو سیرت ائمہ ہے اس میں تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بہت زور دیا گیا ہے کہ آپ غریبوں اور محتاجوں کو کبھی جھڑکے نہیں, آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو وہ آپ کی تعظیم اور احترام کرے تو بھی آپ نہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ کرے گا, لیکن اس بنا کے اوپر ایک شخص ضرورت مند ہے آپ سے اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو سلام نہ کیا تو آپ اس کو اس کے حق سے محروم کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہمیشہ ایک مثالی معاشرہ اسی وقت ہوگا اور اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب معاشرے کے افراد اپنے نفسیات اور انا سے نکل کر کے خدا کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے ساتھ پیش آئیں. اب وہ ہر میدان میں، خاص طور پر عصر حاضر میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو محروم ہیں، جو محتاج افراد ہیں، اب آج ملکی سطح کے اوپر ایک طرح طرح کے لوگ سبق حاصل کر سکتے ہیں. ایران کی اپنی مشکلات بھی ہیں، اپنی مشکلات ایسی ہیں کہ جس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بہت سے ممالک نے ایران کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، اقتصادی مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں، لیکن تمام مشکلات کے باوجود ایران جہاں ضرورت مندوں کو محسوس کر رہا ہے وہاں جا کر کے مدد کر رہا ہے، اور اس بات کی فکر نہیں کر رہا ہے کہ فلسطین میں مسلمان جو ہیں وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بغیر کسی امتیاز کے وہ سب کی مدد کر رہا ہے. ہم کو خاندان کی سطح پر، ملک کی سطح پر اور بین الاقوامی ہر سطح کے اوپر ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے.
جی بہت بہت شکریہ
سلوک سے پیش.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بس ہمارے پاس وقت بالکل ہی مختصر سا ہے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، محرومین کے ساتھ نیکی کس طرح سے کی جانی چاہیے اور محرومین کسے کہتے ہیں، ان سب چیزوں پہ مولانا ولی الحسن صاحب نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ مستفید ہوئے ہوں گے. تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری اگلی گفتگو اور اگلے ہفتے کی گفتگو کا موضوع ہوگا عوام کی خدمت، اور اس سلسلے میں آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اردو ٹی وی ایٹ دا ریٹ آف irib.ir پر ای میل کے ذریعے اپنا فون نمبر بھیج کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ.